گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام, اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرمائی, قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے, میری سنت کو زندہ کرنے والا, مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے درمیان 1 سے 2 بجے کے درمیان, چاہے وہ فرض روزہ یا نوافی روزہ, تو وہ بیمار ہو جاتی ہے, تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ پورا کرنا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے؟
جی
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا انبیاء والمرسلین. اگر طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اب روزہ پورا کرنا مشکل ہے, اگر روزہ پورا کریں گی تو اس کی وجہ سے جان جانے کا اندیشہ ہے, یا کوئی اور ایسی بیماری لگنے کا اندیشہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دیر سے تندرست ہوں گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس روزے کو پورا کرنے کی وجہ سے آگے کئی دنوں کے ان کو روزے بھی چھوڑنے پڑ جائیں, تو اس صورت میں اب وہ روزہ توڑ دیں اور پھر اس کی بعد میں قضا رکھ لیں جب وہ درست ہو جائیں تو, تندرست ہو جائیں تو. اور اگر بیماری ایسی ہے کہ جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے, اگر اس بیماری کو روزہ نہیں توڑیں گی تو اس کی وجہ سے ان کی جان جانے کا, کوئی عضو ضائع ہونے کا, یا ان کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہے اس کو پورا کر سکتی ہیں روزے کو, تو پھر اس صورت میں اس روزے کو پورا کر لیا جائے.
اچھا, مخصوص ایام اگر شروع ہو جائیں روزے کے دوران, روزہ رکھا ہوا تھا کسی بھی وقت, آپ کیا کریں گے؟
صبح صادق سے لے کر مغرب غروب آفتاب سے پہلے تک کسی بھی وقت میں اگر ان کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو وہ روزہ ان کا پورا نہیں ہوا, وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اب ان کو دوبارہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی,
دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ایک اور کال چلائیے.
میں مبشر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت بیوہ ہے, اپنے بیٹی داماد کے ساتھ رہتی ہے. اس عورت کو کوئی راشن دیتا ہے, وہ راشن بیٹی داماد کا کھانا جائز ہے؟ جبکہ کھانا پکانا ایک ساتھ ہے. جواب ارشاد فرما دے.
جی حضور, یہ بھی مسئلہ کئیوں کے ساتھ ہوگا. راشن لینے کوئی گیا اور راشن اس کو دیا گیا اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے, لیکن دیگر افراد ہیں اگر اس کے کفیل نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے زیر کفالت ہیں لیکن ساتھ ہی رہتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ اور یہاں تو شاید کفیل والی صورت بن بھی رہی ہے.
اس میں بعض صورتیں بنتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کو جو راشن دیا ہے, کیا وہ زکوٰۃ کی مد میں دیا ہے یا ویسے نفلی صدقہ کے طور پر دیا ہے؟ اگر وہ زکوٰۃ کی مد میں دیا ہے اور وہ واقعتاً زکوٰۃ کی مستحق بھی تھی, تو اس صورت میں جب انہوں نے وہ لی تو اب اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو گئی, وہ مالک بن گئی. مالک بننے کے بعد اگر گھر میں استعمال کرتی ہیں, وہ اجازت دے دیتی ہیں, تو کوئی بھی اس میں سے کھا سکتا ہے, ان کی بیٹی اور داماد بھی کھا سکتا ہے, اور اگر گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ بھی اس میں سے کھا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہی نہیں ہے, بعض اوقات ہوتی تو بیوہ ہے مجبور ہوتی ہیں، لیکن نصاب کے مقدار میں ان کے پاس رقم موجود ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی، یا وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوتا، اب وہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اور اگر وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے، کسی نے نفلی صدقہ کے طور پر ان کو دی ہے، تو اب یہ ہبہ ہوا، انہوں نے جب قبول کیا تو اب یہ ہبہ تام ہو گیا، ان کی ملک میں آ گیا،
گفٹ
ہو گیا اس عورت کے لیے. تو اب انہوں نے لیا، تو اب وہ اپنے پاس خود بھی کھا سکتی ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتی ہیں، ان کی اجازت ہوگی تو جس کو چاہیں گی وہ کھلا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.
اس کی مرضی ہے، کیونکہ اس کو دیا اور وہ مالک ہوگی اس کی، تو جو بھی اس کو چاہے کھا سکتا ہے. سوال ہے کہ اگر کوئی عورت رمضان شریف سے پہلے انتقال کر جائے، عورت مرد دونوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان، تو کیا اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا؟
جو رمضان سے پہلے فوت ہو گیا اس نے اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، بلکہ عید الفطر کے دن اگر وہ صبح صادق کا وقت ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں
ہے. جو چلا گیا اب اس کا صدقہ فطر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کیا مغرب کی نماز کے بعد ناخن کاٹنے سے، تراشنے سے نحوست ہوتی ہے؟
کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. جی ایک اور کال چلا دیجیے.
عورت بیوہ ہو، ٹھیک ہے، وہ مطلب جو ابھی ابھی بیوہ ہوئی ہو، وہ کتنے عرصے تک اپنے آدمی کا سوگ منا سکتی ہے؟
سوگ منا سکتی ہے اور سوگ منانا چاہیے.
جی
اب یہ
جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اگر حمل سے ہے تو اس کا جو سوگ ہے، عدت ہے، وہ وضع حمل تک ہے، یعنی بچے کی پیدائش تک ہے.
ٹھیک ہے.
جب بچے کی پیدائش ہوگی تو اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا، عزت بھی ختم ہو جائے گی. جیسے اگر کسی کا خاوند فوت ہوا، دو چار چھ دس دن کے بعد، بیس دن کے بعد، مہینے کے بعد، چار چھ آٹھ نو مہینے کے بعد،
ایک دن کے بعد
بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو جس دن بچے کی ولادت ہوگی اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور اگر جو ہے وہ حمل سے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اب اس کی عدت چار ماہ دس دن ہوگی.
ٹھیک ہے.
اور اس کا اندازہ 130 دن کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں. اگر چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو پھر چاند کے اعتبار سے چار ماہ دس دن کا اعتبار ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی بھی دن میں انتقال ہوا ہے تو اس صورت میں چار ماہ دس دن یعنی 130 دن کے اعتبار سے پورے کرنے ہیں. تو یہ سوگ اس پر لازم ہے، واجب ہے. اگر اس دوران وہ زینت کا کوئی کام کرے گی جو اس کے لیے منع تھا تو گناہگار ہوگی.
ٹھیک ہے جی. سوگ جو بھی طریقہ کار ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ماں کسی کی یعنی والدہ جو ہے وہ اس کی اگر نظر اتارے تو کیا کسی کی ماں کے نظر اتارنے سے نظر اتر جاتی ہے، نظر ہو جاتی ہے؟
نظر اتارنے کا جو طریقہ بزرگان دین نے بیان کیا ہے یا دم کرنے کا جو طریقہ ہے، اگر وہ کوئی بھی کرے گا تو اس سے نظر جو ہے وہ انشاءاللہ اتر جائے گی. اب آگے زبان اگر دم وغیرہ کریں گے تو زبان کی تاثیر اور اثر بھی ہوگا، اس کا فرق بھی پڑے گا کہ جس کی زبان میں زیادہ تاثیر ہوگی، جس کی زبان جو ہے وہ چگلی میں، غیبت میں، گناہوں میں نہیں پڑی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اکثر جو ہے وہ رہتی ہے، تو اس کی زبان میں زیادہ تاثیر ہوگی. وہ اگر دم کرے گا تو اس کا فرق بھی پڑے گا. اور جس کی زبان سے ہر وقت جو ہے وہ نافرمانی والے، شریعت کے خلاف ہی کام نکلتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں یا باقی ایسے گناہوں کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں، تو اس کی زبان میں اس کا تاثیر نہیں ہے. وہی کلمات اگر وہ ادا کریں تو شاید تاثیر نہ ہو اور فائدہ نہ ہو. اور جو باقی طریقے ہیں نظر اتارنے کے جو بزرگان دین سے منقول ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ نظر اتر جائے گی.
ٹھیک ہے. نظر اتاریں تو نظر اتر جاتی ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میرے ابو کا انتقال 3 ماہ پہلے ہوا، کیا میری امی میرے گھر رمضان میں رہ سکتی ہیں جبکہ ان کی عدت بھی ختم نہیں ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین الگ رہتے ہوں یا الگ رہتے ہوں، تو اب عدت گزارنی تھی والد صاحب کے گھر میں، لیکن کہہ رہی کہ میرے گھر میں آ جائیں. تو
جب تک ان کی عدت ہے اس وقت تک اس گھر سے جس کے اندر شوہر کی وفات سے پہلے یہ دونوں اکٹھے رہتے تھے، تو اس گھر سے یہ کسی دوسری جگہ عدت کے دوران منتقل نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے.
بلکہ اگر وہ اکیلی ہیں یا ان کے پاس جو ہے وہ کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی اور ایسا ہے، تو اس صورت میں اگر ان کو ڈر لگتا ہے یا گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں یا باہر بازار جانے والا نہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے کسی محرم کو اپنے ساتھ رکھ لیں.
ٹھیک ہے.
اور یا اپنی بہن ہے یا اپنی بیٹی ہے یا اپنی بھتیجی ہیں، بھانجی ہیں، یا کوئی اور محرم مرد، اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں جس سے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن خود دوسرے مکان میں جا کر عدت کے دوران نہیں رہ سکتی. کہ عدت اسی گھر میں گزارنا جس کے اندر شوہر کی وفات سے پہلے دونوں رہتے تھے واجب ہے.
ٹھیک ہے.
جب اس میں نہیں رہیں گی تو واجب کی تاریخ بھی ہوں گی، گناہگار بھی ہوں گی.
ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے.
میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر کوئی صبح کی سنتیں ادا کر رہا ہو اور جماعت بھی ہو رہی ہو، پیچھے سے کوئی بندہ آئے اور اس سنتیں پڑھنے والے کو دھکا دے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟
سنتیں پڑھ رہا اور جماعت ہو رہی ہو، دھکا دے کر جماعت
میں؟ اس میں اب دو صورتیں ہیں کہ دھکا دینے والے نے دھکا کیوں دیا. اگر تو کوئی شخص جماعت ہو رہی تھی اور جس جگہ پر جماعت نے آ کر لوگوں نے صف بنا کر کھڑے ہونا تھا اسی جگہ پر وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو بعد میں آئے گا وہ گزر کر آگے صف میں جائے گا، اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی راستہ نہ ہو جس سے وہ گزر کر جائے اور نادانستہ اس کو گزرتے ہوئے دھکا بھی لگ جائے. تو اس صورت میں تو ایسا نہیں کہیں گے کہ دھکا مارا اور گناہگار ہے، لیکن ایسا ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو دھکا دینا اور وہ بھی مسجد میں اور وہ بھی نماز کی حالت میں، یقیناً جو ہے یہ گناہ والی بات ہے اور دوسرے کی دل آزاری کا سبب بھی ہے، اور مسجد کے اندر دوسروں کو اذیت دینا مزید گناہ کا سبب ہے، تو ایسا ہرگز نہ کرے.
ٹھیک ہے. اور یہ دھکا تو شاید ہی کوئی دیتا ہوگا، وہ لگ جاتا ہوگا یا اس کو ہٹاتا ہوگا تو اس کو شاید دھکا.
وہ میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ گزرتے ہوئے ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو.
ٹھیک ہے جی. میں سوال یہ ہے کہ نفلی صدقے کا مستحق کون ہوتا ہے، یعنی کن لوگوں کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟
نفلی صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس پر واجبی صدقہ یا زکات والے احکام نہیں ہوتے. اپنے والدین کو، اپنے اولاد کو، بلکہ علماء جو ہے ان کو اگر دینا ہو تو صدقہ کے طور پر جو ہے نفلی صدقہ تحفے کے طور پر دے دیا جائے، اپنے امام مسجد کو دے دیا جائے، والدین کو خصوصاً دینا چاہیے. اس کی وجہ سے ایک تو صلہ رحمی بھی ہے اور دوسرا مال میں برکت بھی ہوتی ہے، تو یہ نفلی صدقہ دینا باعث اجر و ثواب ہے.
ٹھیک ہے. سوال یہ ہے، اور یہ کئی لوگ اس طرح کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں اور اس کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بالغ ہو اور رمضان شریف کے روزے چھوڑ دے، اس سے پوچھا جب بھی کیوں نہیں رکھ دے، تو کہے بھی میرے تو پیپر ہو رہے ہیں، امتحانات چل رہے ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی چل رہے ہیں، تو کیا ان امتحانات کی وجہ سے عذر کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا مستقبل ہے، پورا سال اس نے محنت کی ہے، اگر وہ روزہ رکھے گا تو نکاہت ہو جائے گی، سستی پیدا ہوگی، پڑھ نہیں پائے گا تو پیپر کیسے دے گا، تو کیا یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں عذر بننے کے لیے؟
اگر کسی شخص کے لیے شرعی عذر ہو، شرعی مجبوری ہو، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنا چاہے تو شرعاً چھوڑ سکتا ہے، لیکن پیپر دینا یہ شرعی عذر نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پیپر دینے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا کوئی لازمی بھی ہو. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں وہ عذر پایا جا رہا ہے تو اب کوئی دنیاوی کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو روزہ نہ رکھے. پیپر دینا کوئی روزے کے منافی نہیں ہے. پیپر میں کون سا جو ہے وہ ورزش کرنی ہے، کون سا بھاگنا ہے، کون سا ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے پیاس لگے گی یا بھوک لگے گی، اس نے تو جسٹ جو ہے وہ پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے اور جا کر پیپر میں جو ہے وہ اپنا کام کرنا ہے. تو اس صورت میں کوئی پیپر منافی نہیں ہے، یہ صرف ہیلے بہانے ہیں روزہ نہ رکھنے کے. یقیناً گرمیاں ہیں اور گرمیوں کی وجہ سے آج کل ویسے عام حالات میں بھی روزہ رکھنا مشکل ہے، تو شاید جو ہے وہ کوئی آسانی کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ روزہ، ورنہ پیپر دینا کوئی روزے کے منافی نہیں ہے. اور اگر اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں گے تو فرض کے تاریخ ہوں گے، فاسق ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے،
اور آخرت کا جو پیپر ہے، امتحان ہے، اس میں پھر ناکامی کا اندیشہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایک اور سوال اسی طرح کا ملتا جلتا ہے، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے لوگوں میں، اس لیے پوچھا گیا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں، سخت کام کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا ہم ان کی جگہ کسی اور سے روزہ رکھوا سکتے ہیں؟
یہ بعض جگہوں پر لوگوں کے اندر مشہور بھی ہے بعض علاقوں میں کہ اگر کوئی بوڑھا ہے تو وہ خود روزہ نہیں رکھ سکتا تو اپنی پوتی سے روزہ رکھوا لے، اپنے بیٹے سے روزہ رکھوا لے، بیٹی سے روزہ رکھوا لے، یا کسی عزیز و اقارب میں سے کسی سے روزہ رکھوا لے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو بدنی عبادت ہے یہ خود ہی کر سکتے ہیں. اگر خود یہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی کوئی امید نہ ہو، تو پھر اس صورت میں وہ کسی دوسرے سے روزہ نہیں رکھوا سکتے، فدیہ دیں گے.
تو
دوسرے کے روزہ رکھنے سے جو اس شخص نے روزہ چھوڑا ہے وہ روزہ ادا نہیں ہوگا اور اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. اگر یہ معذور نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اسی کو روزہ رکھنا ہے. اگر اب نہیں رکھا تو بعد میں بھی روزہ رکھنا اس پر فرض ہوگا، نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا. اور اگر روزہ رکھنے سے معذور ہے، اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، شیخ تھانی ہے، اور بعد میں بھی زندگی میں کبھی روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے کہ ایسی طاقت آ جائے جس سے وہ روزہ رکھ سکے، نہ کسی اور موسم میں روزہ رکھ سکتا ہے، مثلا گرمیوں میں تو نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو تب بھی اس سے مطالبہ ہوگا کہ سردیوں میں رکھ. اور اگر وہ لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، ہفتے میں ایک ایک دو دو دن کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب اس سے مطالبہ ہوگا کہ آپ ہفتے میں ایک ایک دو دن کر کے روزہ رکھیں، لگاتار نہ رکھیں. اس صورت میں بھی فدیہ ادا نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ نہ ابھی روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ کسی اور موسم میں روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ بعد میں، اور نہ ایسی صحت ہے کہ بعد میں कोई उम्मीद हो कि रोजा रखने की ताकत आ जाएगी तो उसके लिए यह है कि वो फिदिया दे देगा तो किफायत कर जाएगा, लेकिन इस सूरत में भी कोई दूसरा शख्स उनकी तरफ से रोजा नहीं रख सकता।
नॉर्मली काम ये उजर नहीं बनेगा इन्हें,
नहीं काम करना और मेहनत करना मजदूरी करना तो उजर नहीं है,
जितने
लोग रोजा रखते हैं वो सारे काम करते ही हैं।
ठीक है ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह। फजर की नमाज पढ़ा कर सूरज निकलने के बाद सो सकते हैं? फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब सूरज निकले, सूरज निकलता ही ऐसी बात है
जी,
तो क्या उस वक्त सोया जा सकता है?
सूरज निकलने के फजर के फौरन बाद, सूरज निकलने से पहले बेहतर है कि न सोए, कि इसकी वजह से फकर का अंदेशा होता है और मना भी किया गया है। तो फजर के सूरज निकलने के बाद इश्राक चाश्त वगैरह पढ़कर फिर सो सकते हैं, कोई हरज वाली बात भी नहीं है। और कोई नहीं इश्राक चाश्त पढ़ता तब भी सूरज निकलने के बाद सोना चाहे तो सो सकता है।
ठीक है जी,
पहले भी सोएगा तो गुनाहगार नहीं होगा।
ठीक है ठीक है, एक कॉल चला दीजिएगा।
साहब की बारगा मेरा सवाल है कि एक चक में अगर चार मसाजिद हों और किसी भी मस्जिद में कुरान पाक तरावी में खत्म ना किया जाता हो तो क्या इस सूरत में चक वाले गुनाहगार होंगे या नहीं होंगे?
जी, चक बाद शहरों में गांव वगैरह को कहा जाता है, गोठ जैसे कहा जाता है, ऐसे चक का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है ऐसे ही होंगे
जी।
तो अब तीन चार चक है मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव है और कहीं भी तरावी में मुकम्मल कुरान पाक नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या सारे गुनाहगार होंगे?
गुनाहगार नहीं होंगे
जी जी,
सुन्नत है कुरान पाक का सुनाना शहर में किसी एक जगह पर, लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि छोटे चक हैं देहात हैं उनके अंदर नहीं पढ़ा जाता कुरान पाक और वहां तरावीह अदा की जाती है तो इस सूरत में वो गुनाहगार नहीं होंगे।
ठीक है, अच्छा फिदिये की बात चली, पूछ रहे हैं कि रोजे का फिदिया क्या है, यानी जिसको देने की शरण इजाजत है वही देगा, कंडीशन मौजूद है, लेकिन क्या है क्या रोजे का फिदिया?
रोजे का फिदिया एक सदकाए फितर की मिकदार में
ठीक है।
तो सदकाए फितर जिस तरीके से चार चीजें हैं उसके अंदर गंदम है, जौ है, खजूर है और किशमिश है, उसके एतबार से जो कीमत उनकी बनती है उसी के एतबार से जिस एक चीज के हिसाब से वो देना चाहते हैं तो एक रोजे के बदले में एक सदकाए फितर अदा करेंगे तो फिदिया अदा हो जाएगा।
ठीक है, और ये फिदिया देना किसको होता है ये वाला, इसकी भी कुछ शराइत है?
जो शरीफ फकीर है जिसको जकात दी जा सकती है उसको फिदिया दिया जा सकता है, इसका हुक्म नफली सदका वाला नहीं है।
सही
कि नफली सदका तो आप पहले अर्ज किया कि जिसको भी चाहे दे सकते हैं,
ठीक है,
लेकिन ये जो फिदिया है इसके खास मुस्तहिक हैं वो लोग हैं कि जिस जो ना सैयद हो ना हाशमी हो ना अपने वालदैन में से कोई हो ना अपनी औलाद में से कोई हो और उसके पास सोना चांदी रुपया पैसा माल तजारत और हाजत अस्किया से जायद सामान कुल मिलाकर इतना ना हो कि जो 52.5 तोले चांदी की मिकदार तक पहुंच जाए तो उसको ये सदका फितर दिया जा सकता है।
एक कॉल मजीद सिलसिले में शामिल करते हैं जी।
मोहम्मद नवीद अफ्तारी का सवाल मुफ्ती साहब की बारगाह में ये है कि एक शख्स है उसके ऊपर हज फर्ज है और वो बाद में वो गरीब हो गया है, आया कि उसके ऊपर क्या हुक्म है कि वो हज करेगा और किस तरह करेगा, उसके ऊपर क्या हुक्म है?
जी
अगर कोई शख्स एक मरतबा साहिब निसाब हो गया और हज के जो महीने हैं जिनके अंदर हज के लिए काफिले तैयार हो रहे होते हैं और हज के लिए दरखास्तें दे रहे होते हैं उन महीनों में उसके पास निसाब की मकदार में रकम मौजूद थी तो अब उस पर हज फर्ज हो गया, अब अगर उसके बाद उसकी रकम उससे ज़ाय हो जाती है या उसके पास मौजूद नहीं रहती है तो तब भी उस पर हज फर्ज रहेगा, उस पर लाजिम होगा कि वो शख्स या तो किसी से कर्ज ले ले या किसी भी तरीके से रकम का बंदोबस्त करे और हज के लिए जाए, अगर नहीं जाएगा तो इस सूरत में गुनाहगार होगा। अब इस सूरत में फुकहा ने यहाँ तक फरमाया है कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि उस पर हज फर्ज हो चुका उसके बाद रकम उसकी खत्म होगी, अब उसके पास रकम मौजूद नहीं है तो और उसको पता है कि अगर मैं कर्ज लेकर जाऊंगा तो मेरे पास रकम वापस करने का बंदोबस्त नहीं होगा, तब भी उस पर लाजिम है कि वो कर्ज लेकर जाए, इंशाअल्लाह हज की वजह से अल्लाह ताला उसको वसत अता फरमाएगा और उसके कर्ज की अदायगी का कोई सबब पैदा फरमा देगा।
ठीक है जी, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक शख्स ऐसा है कि जिसकी रात की ड्यूटी है और उसको पूरी रात ही अपनी ड्यूटी के दौरान जागना है क्योंकि रात की ड्यूटी है, वो तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ेगा? उसको अगर इसकी फजीलत हासिल करनी है तो कोई तरीका है ऐसा?
उसका एक ही तरीका है कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद चंद लम्हों के लिए सो जाए
जबकि ड्यूटी ना हो उसकी, ऐसी है कि जागने वाली ड्यूटी है तो
उसके बगैर अगर कहे तहज्जुद तो वो नहीं हो सकते।
ठीक है,
हाँ ये जरूरी नहीं है कि वो इशा की नमाज के बाद जो है वो सोता रहे,
बिस्तर पर लेटे कमरे में
जाए, लेटना कोई जरूरी नहीं है।
ठीक है,
अलबत्ता वो ऐसा कर सकता है कि आप टाइमिंग अगर उनसे पूछ ली जाए तो वो ज्यादा आसानी हो जाएगी, کہ اگر ڈیوٹی کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ مثال کے طور پر ان کے ہاں جیسے باب المدینہ میں ابھی 9 بجے جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور 9:45 سے پہلے تھوڑا سا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت میں اگر وہ 9 بجے نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کی ڈیوٹی 11 بجے شروع ہو رہی ہے، تو اب 9 بجے نماز پڑھنے کے بعد 9:30 تک وہ سو جائے اور 10-15 منٹ بھی سونے کے بعد اٹھ کر وضو کر کے تہجد پڑھتا ہے تو اس کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا. اسی طریقے سے اگر شروع میں نہیں کر سکتا تو آخر میں جب صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ سو کر اٹھ کر تہجد پڑھ سکتا ہے تو عشاء کی نماز ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے یا ڈیوٹی کے دوران پڑھ لے، اس کے بعد وہ جب اپنی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تو اس وقت تھوڑی دیر آرام کر لے اور اس کے بعد پھر سو جائے، سونے کے بعد پھر اٹھ کر وہ وضو کر کے صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تہجد پڑھ لے تو ہو جائے گا. اور اگر ایسا پوسیبل نہیں ہے اس کے لیے تو پھر اس صورت میں وہ تہجد کی فضیلت اس کو نہیں مل سکتی.
ٹھیک ہے، شوق رکھے، دل میں کڑن رکھے گا تو اللہ صورت بھی پیدا کرے گا. لیکن جس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے ڈیوٹی ہی دینی ہے تو کیا بھلے وہ اس نے سو لیا تھا تھوڑی دیر کسی بھی مناسب وقت پر غیر ڈیوٹی کے وقت، لیکن اب ڈیوٹی کے وقت اس کا کام ہے کہ ڈیوٹی ہی دینی ہے، رکھوالی کرنی ہے مثال کے طور پہ، تو کیا اس کو اب نوافل وغیرہ تہجد پڑھنے کی اجازت دی جائے گی؟
اجارے کا وقت ہے اگر اس کا اور وہ ڈیوٹی ٹائم ہے تو اس کے اندر صرف فرض نماز،
ٹھیک،
اگر اس کا وقت جا رہا ہے یا وہ اس نے نہیں پڑھی جماعت ہے یا جو اس کی صورتیں ہیں، اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ نوافل نہیں پڑھ سکتا کہ نوافل پڑھنا اجارے کے ٹائم میں منع ہے. وہ وقت اس کا بک چکا ہے.
اگر اس کو کوئی وقفہ آتا ہے بیچ میں، اس کو کوئی ملتا ہے پیریڈ، تو اس میں پھر پڑھ سکتا ہے.
اگر واقعتاً مالک کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ کو اتنی دیر سے اتنے دیر تک اجازت ہے، آپ چاہے سو جائیں، چاہے آپ کھانا کھا لیں، چاہے آپ گھوم پھر لیں، تو اس صورت میں اگر وہ نوافل پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
حضور میں نے یہ پوچھنا تھا، جو چارہ ہم نے اب جو استرالا کہتے ہیں پنجاب میں اس کو، وہ ہمارا چل رہا ہے، تو وہ ہم بھینسوں کو گائیوں کو کھلاتے ہیں، وہ دودھ بیچتے ہیں، تو ان پہ تو نہیں وہ اشر یا زکار یا اس طرح کا معاملہ، وہ ذرا کلیئر کر دیں.
یعنی یہ شٹالا جو کہتے ہیں پنجاب میں کہا جاتا ہے، نہیں ایک باقاعدہ اگایا جاتا ہے چارہ، یعنی یہ چارے کے طور پر اس کو اگایا جاتا ہے جو میری مجھے معلومات ہیں، شٹالا بھی کہتے ہیں اس کو اور بھی شہر کو نام دیا جاتا ہو، وہ بیچتے ہیں اور وہ گائے بھینسوں کو کھلایا جاتا ہے. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شٹالا بیچنے والوں پر اشر کا پوچھا جا رہا ہے یا پھر گائے بھینسوں والوں پر اشر کا پوچھا جا رہا ہے.
اگر تو وہ
ہے، یہ ایک طرح کی فصل ہی ہے جو مجھے بظاہر سمجھ آتا ہے.
اگر وہ واقعتاً فصل ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کو بیچا جاتا ہے،
جی جی،
تو پھر اس صورت میں اس کا عشر جو ہے وہ ان پر ہوگا، وہ اس کا 10واں حصہ لیں گے. اور جو خرید رہے ہیں گائے بھینس والے تو ان پر اس کا عشر نہیں ہے، کہ وہ تو اپنی رقم دے کر اس کے بدلے میں خرید کر تو گائے بھینسوں کو چارہ کے طور پر کھلا رہے ہیں، تو ان پر نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ فصلوں کو جو نہری پانی لگایا جاتا ہے، اس پر نصف عشر ہوگا یا مکمل 10واں حصہ عشر کا دیا جائے گا؟
نہری پانی کی 2 صورتیں ہیں. عموماً ہمارے ہاں جو پنجاب کے اندر نہری نظام ہے اس کے اندر تو ان پر 10واں حصہ ہوگا، 20واں نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے،
کیونکہ وہ پانی خرید نہیں رہے،
10ویں سے مطلب مکمل عشر.
جی مکمل عشر ہوگا، اس صورت میں 20واں یعنی نصف عشر نہیں ہوگا. کیوں کہ وہ پانی خرید نہیں رہے ہیں، بلکہ پانی کا ایک واجبی سا ٹیکس ہوتا ہے 6 مہینے کا، جو ہے وہ 200-400 روپیہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں اب ان پر عشر ہوگا، نصف عشر نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے،
لیکن اگر کسی جگہ پر ایسا ہے کہ کسی سے وہ پانی خرید کر لگا رہے ہیں یا نہروں سے خود اپنے ٹیوب ویل کے ذریعے یا اپنے ڈھول کے ذریعے یا خود جنریٹر وغیرہ لگا کر یا کوئی اور ایسی چیزیں لگا کر جس پر ان کے اخراجات آ رہے ہیں اور وہ پانی لے کر اپنی زمینوں کو سیراب کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں ان پر نصف عشر ہوگا، عشر نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، عشر کا لفظ سوال میں بھی آیا اور مفتی صاحب نے جواب عطا فرمایا. ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو معلومات نہ ہو، تو یہ عموماً فصلوں وغیرہ پر جو یوں سمجھ لیں کہ فصلوں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، جو ہم پیداوار آتی ہے کھیتی باڑی، اس کو عشر کہا جاتا ہے. اس کے احکام سیکھنے ہوں تو عشر کے احکام نامی رسالہ بھی الحمدللہ المدینہ العلمیہ کی یہ کاوش ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو چھاپا ہے، پبلش کیا ہے، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کن کن فصلوں پر کس کس وقت کس کس انداز سے عشر واجب ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ضرور حاصل کریں، خاص کر جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ پیداوار کرتے ہیں، تو ان کو اس کے مسائل کی آگاہی تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، انہوں نے اپنے ہی مسائل جو ہیں وہ ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ادائیگیاں کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ ادائیگی ہی نہیں کرتے، تو تفصیل کے ساتھ اس کے احکام اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت بڑا زمیندار ہو تو اس کے اوپر یہ احکام لاگو ہوتے ہیں، اگر کوئی چھوٹے پیمانے پر بھی پیداوار کا معاملہ ہے کسی کا تو اس کو بھی اس کے احکام سیکھنے ہوں گے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ عشر کے احکام نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دارالافتاح اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالافتاح اہل سنت، اس کی جو بک لائبریری ہے اس میں بھی یہ کتاب الحمدللہ موجود ہے، وہاں سے بھی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ایک کال چلائیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، نفلی روزہ اور قضا روزہ قصدن توڑنے کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا فدیہ ہوتا ہے؟
نفلی ہو یا قضا توڑنے کا کیا حکم ہے قصدن، جان بوجھ کر؟
قصدن بلا وجہ شرعی روزہ کوئی بھی ہو وہ توڑنا منع ہے، گناہ ہے، اور اگر کوئی وجہ شرعی ہے جیسے نفلی روزہ تو کسی کی دعوت کی وجہ سے یا کسی کا دل رکھنے کے لیے کہ کسی نے دعوت دی اس کو پتہ نہیں ہے اس کا روزہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کا روزہ نہیں توڑوں گا اور اس کی دعوت قبول نہیں کروں گا یا اس کو بتاؤں گا کہ روزہ ہے تو اس کا دل دکھے گا تو محسوس کرے گا وہ، تو اس صورت میں وہ دعویٰ کبریٰ سے پہلے پہلے روزہ توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن جو قضا کا روزہ ہے وہ نہیں توڑ سکتے بغیر وجہ شرعی کے، اگر کوئی مجبوری ہے، معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا یا کوئی اور ایسا کام اس کے ساتھ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اب اس کے لیے روزہ پورا کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، نہیں پورا کر سکتا، روزہ پورا کرنے کی وجہ سے اس کو جان جانے کا یا اس ضائع ہونے کا یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں روزہ توڑ سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
دونوں صورتوں میں، چاہے نفلی روزہ رکھ کر توڑے یا قضا کا روزہ رکھ کر توڑے، دونوں صورتوں میں اس کی قضا اس پر بعد میں لازم ہو،
ٹھیک ہے،
اور اس کا کفارہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے رمضان کے قضا روزے رکھ کر اس کو توڑ دیا تو جو رمضان کا روزہ توڑنے والا حکم تھا وہی حکم اس کا ہوگا کہ کفارہ بھی لازم ہوگا، ایسا نہیں ہے، قضا کا روزہ توڑنے کی وجہ سے ایک ہی روزہ اس کے اوپر لازم ہوگا، کفارہ لازم نہیں،
بلا عذر شرعی توڑے گا توبہ
گناہگار
ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، تو اس سے محفوظ رہنا چاہیے، روزے خوشی سے رکھنے چاہیے۔ اور روزوں کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، میرے پاس ابھی بھی یہاں پر لیپ ٹاپ میں جو میسیجز موجود ہیں کافی سوالات روزے ہی کے حوالے سے ہیں، تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں، تو پوچھنا بھی چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے، علماء سے رابطہ بھی کرنا چاہیے، لیکن خود بھی اس کے حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیے، مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے سوالات کے جو ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کے جوابات ہمیں اس مطالعے میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ روزے کے حوالے سے امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، بہت ہی پیاری اور بہت تفصیل کے ساتھ اچھے انداز سے آسان فہم انداز میں وہ کتاب فیضان رمضان، روزے سے متعلق، رمضان سے متعلق جو ابواب بنتے ہیں اعتکاف کے حوالے سے مختلف جو چیزیں آتی ہیں ساری کی ساری الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہیں، روزہ کے آداب کیا ہیں، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور بھی باطنی روزوں کے حوالے سے الحمدللہ اس میں بہت ساری معلومات درج ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے پہلے ہر ایک کو چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ یہ کتاب بھی آپ کو جو ہمارے دعوت اسلامی کے مختلف ذرائع ہیں، ویب سائٹ ہوگی، مکتبۃ المدینہ ہو گیا، اپلیکیشنز ہوں گی، انشاءاللہ وہاں سب جگہوں سے آپ کو یہ دستیاب ہوگا، اس کو خود بھی پڑھیں۔ اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بکس اور بہت ساری چیزیں وائرل بھی کرتے ہیں، دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہیں، تو اس کا لنک ہو گیا یا خود ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو پوری کی پوری کتاب بھی آپ دوسروں کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ شیئر کریں گے تو امید ہے کہ آپ کے کسی اور تک پہنچانے کی وجہ سے وہ پڑھے اور اس کے جو روزے کے معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں۔ تو فیضان رمضان کتاب کو جلد از جلد پڑھیے، حاصل کیجیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، حضور سوال میسج کا ہی لے لیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینی ہو تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ زکوٰۃ کا لفظ کیا ہے بغیر ہم ان کو زکوٰۃ دے دیں، یا زکوٰۃ کہہ کر ہی دینا ہوگا؟
زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے الفاظ ادا کرنا یا یہ کہنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
بلکہ ایسے لوگوں کو کہ جن کو اگر آپ زکوٰۃ دے کر کہہ کر دیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی یا وہ رقم لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گے، تو ان کو تحفہ کہہ کر، عیدی کے نام سے کہہ کر یا کسی بھی اور نام سے کہہ کر دی جا سکتی ہے، ان کو زکوٰۃ کے نام سے نہ دی جائے۔ اور یہ زکوٰۃ دل میں نیت اگر کر لی کہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے میں دے رہا ہوں تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی کسی کو کہہ کر دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کہہ کر نہ دی جائے، کہ اگر کہہ کر دی جائے گی تو بیچاروں کا جو ہے وہ دل آزاری بھی ہوگی اور بعض اوقات جو ہے وہ شرم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کی رقم لے رہے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔
اچھا، یہ رشتہ داروں کے ساتھ خاص ہے یا عام لوگوں کو بھی بغیر زکوٰۃ کا لفظ بولے دے سکتے ہیں؟
جی، عام لوگوں کو بھی بغیر زکوٰۃ کا لفظ دے سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم دوں گا تو لوگوں کو زکوٰۃ کہہ کر بھی دوں یا نہ کہہ کر دوں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، جیسے جامعات کے اندر دیتے ہیں یا دوسری جگہوں پر جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہاں پر زکوٰۃ ہی کہہ کر دی جائے کہ اگر زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو وہ زکوٰۃ کے
استعمال کریں گے،
صحیح استعمال کریں گے، اور اگر زکوٰۃ نہیں کہیں گے، نفلی صدقہ سمجھ کر انہوں نے اس طریقے سے استعمال کر لی، تو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے احکام سیکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔